صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وإنك كنت بنا بصيرا. وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صلوات على النبي. تمام تعریفیں اس خدائے مہربان کے لیے جس نے سینے کو کشادہ کیا اسلام کے لیے، دل کو وسیع کیا ایمان کے لیے، اور تمام ہدیے درود و سلام النزوات مقدسات کے لیے جن کی محبتوں نے سینے کو وسوسہ شیطان سے بچانے کے لیے اور دل کو داخلہ شیطان سے بچانے کے لیے تقوی کا آسان سبق عطا کر دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، صاحبان ایمان کی خدمت اقدس میں واجب الاحترام صاحبان علم و ادب کی بارگاہ میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے دعائے معصوم اور اس کے اثرات پر سورہ مبارکہ طہٰ کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 36 تک روز تلاوت کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ترجمہ، پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کشادہ فرما دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں. پروردگار میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے جو میرے بھائی ہارون ہیں، انہیں قرار دے اور ان کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور ہارون کو میرے کاموں میں میرا شریک بنا دے تاکہ ہم مل کر تیری بہت زیادہ تسبیح بیان کریں اور تیرا بہت زیادہ ذکر کرتے رہیں. پروردگار بے شک کہ تو ہمارے بارے میں بہت زیادہ باخبر ہے. پروردگار جواب دیتا ہے کہ موسیٰ، جو تم نے سوال کیا تھا وہ ہم نے سب کا سب تمہیں عطا کر دیا. تو جو خدا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر سکتا ہے وہ فخر موسیٰ کے صدقے میں صاحبان ایمان کو بھی عطا کر سکتا ہے. البتہ سوال ہو، طلب ہو، پیاس ہو تو عطا ہوتا ہے، ورنہ انسان تو دعا مانگتے ہوئے بھی بسا اوقات ہاتھوں کو اتنی زحمت سے اٹھاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے. بہت سخت جملہ ہے، ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے انسان کے ہاتھ بھاری کیوں ہو جاتے ہیں؟ حالانکہ اس کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جس میں عظیم ترین انسان، ختمی کی مرتبہ جیسا پیغمبر ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگتا تھا، اور جس سرکار کے نام پر میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں، نہ میں یہاں پر ہوتا نہ آپ اس وقت یہاں پر ہوتے اگر زمانے کو حسین نہ ملتے. اور اس سرکار کی بارگاہ کو دیکھیے کہ عرفات کے میدان میں دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے سمت قبلہ مقدسہ رخ آپ کا، اور ایسے جیسے کوئی مسکین کھانا مانگتا ہے نا، ایسے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، اور آنکھوں سے آنسوؤں کی ایسی لڑیاں جاری تھی کہ ریشے مبارک تر ہوتی جاتی تھی۔ کوئی دور سے دیکھے تو لگتا نہیں تھا کہ دینے والا حسین مانگ رہا ہے، دینے والا، عطا کرنے والا حسین مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ خدا کی بارگاہ سے طلب کرتے ہوئے انسانوں کو مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ لیکن ایک جملہ ابتدا میں کہ انسانوں کی دعا عرض مدعا ہے، مفادات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ میرا بیٹا بیمار ہو گیا، آپ کے یہاں مصیبت آ گئی، خدا نہ خواستہ، خیر لفظ خدا نہ خواستہ بھی عجیب لفظ ہے کہ ہر بات میں ہم اس کو لگا دیتے ہیں، حالانکہ خدا خواستہ ہی تو ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ تو کچھ سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد، تو اب اگر میرے گھر میں مصیبت ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تو نماز شب کے لیے بھی اٹھتا ہوں، نماز شب کے علاوہ بھی دعائیں بہت لمبی لمبی مانگتا ہوں، اور جتنی حاجت کی نمازیں جہاں سے مل سکتی ہوں سب کے سب ڈھونڈ کے نکال لیتا ہوں، اور جیسے ہی حاجت پوری ہو جاتی ہے سب کے سب دعاؤں کو واپس بند کر کے رکھ دیتا ہوں، اب کام نکل گیا۔ تو دعا مفاد پرستی کا نام تو نہیں۔ انسان اگر خود دعا مانگ رہا ہے تو واقعاً دعا اس کے لیے عرض مدعا کے سوا کچھ نہیں، اور اگر دعائے معصوم لے رہا ہے تو دعائے معصوم عرض ہدایت کے سوا کچھ نہیں، عرض بندگی ہے، عرض بندگی ہے۔ آپ جس دعا کو دیکھیے، کسی دعائے معصوم میں آپ کو نہیں ملے گا مفاد پرستی۔ پہلے توحید کی بات ہے، خدا کی پہچان کی بات ہے، خدا کی حمد و ثنا کی بات ہے، پھر درود محمد و آل محمد کی بات ہے، اور اس کے بعد بھی قضاء و قدر پر راضی رہنے کی بات ہے، پھر خدا سے اس کی مرضی کا سوال، اس کی رضا کی طلب کی جا رہی ہے۔ یہ ہے معصوم کی دعا کے انداز۔ ایک میں دعا مانگتا ہوں اپنے الفاظ میں، تو گرچہ لوگ کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے الفاظ میں دعا مانگو کہ زیادہ قبول ہوتی ہے، میں کہتا ہوں جڑے ہوئے الفاظ معصوم سے دعا مانگو زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، مجھے اپنے دامن کی کوتاہی کے اعتبار سے خدا کی عطا بھی کم دیکھتی ہے، بہت غور دیجیے گا، بس یہ کام ہو جائے میں بہت ناراض ہوتا ہوں جو مجھ سے کہتا ہے بس یہ ایک کام ہو جائے میرا، تو خدا کو اتنا معذور سمجھ لیا ہے، بس یہ ایک کام، بس یہ ایک دفعہ۔ وہ عطا کرنے والا تو بار بار عطا کر رہا ہے، اپنے دامن کو پھیلا کر مانگیے تو صحیح، تو جتنا دامن پھیلائیے گا اتنا خدا کی عطا کو سمیٹنے کا انداز معصوم کی دعا سے عطا ہو رہا ہے۔ اور کل آپ کی خدمت میں لفظ قلب اور لفظ صدر تک بات کو مکمل کیا تھا، اور آج بھی تھوڑا سا مرحلہ آگے بڑھاؤں گا۔ کل میں نے بات کی تھی موت قلب کے اعتبار سے، اور آج ہے قساوت قلب کے اعتبار سے۔ ایک ہے قلب کی موت اور ایک ہے قلب کی قساوت، یعنی سختی، دل کا سخت ہو جانا۔ مگر اس سے پہلے صرف ایک جملہ کہ دل اور سینے کے اعتبار سے بہت آسان لفظوں میں، سینہ آپ نے سن لیا دو آیتوں میں، سورہ الزمر میں سنا آیت نمبر 22 میں، سورہ الانعام میں سنا آیت نمبر 125 میں، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ خدا کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، تو اسلام کی آمد ہے سینے تک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سینے تک بات کرنا ہے اور سینے کے اندر محفوظ ہے ایک اور چیز کا نام ہے دل یعنی قلب اور سمجھانے کی حد تک ہے اور اس کے لیے سورہ مبارک حجرات کی مشہور و معروف آیت جس کے لیے قالت الاعراب قالوا آمنا اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے قل لم تؤمنوا حبیب آپ کہیے کہ تم ایمان لے کر نہیں آئے ہو ولکن قولوا اسلمنا لیکن اتنا کہہ سکتے ہو کہ اسلام لے کر آئے ہیں ولما يدخل الايمان في قلوبكم اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اسلام کا سینے میں آ جانا اور ہے ایمان کا دل میں اتر جانا اور ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد ہم اسی لیے کہتے ہیں علی ولی اللہ کہ اسلام یار اسلام سینے سے بڑھ کر شکل ایمان میں دل تک آ گیا اور جب دل پر ایمان کا قبضہ ہو گیا تو شیطان کو تو ران دے درگاہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد تو سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14 سے اس بات کو محسوس کیا گیا کہ ایمان دل میں داخل ہوتا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام دل میں سینے میں آتا ہے اسلام سینے میں ایمان دل میں سینے کا علاج الگ ہے دل کا علاج الگ ہے سینے میں وسوسے ہوتے ہیں اور دل میں قساوت ہوتی ہے قساوت قلب کیا ہے قساوت قلب سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضوع بڑا سخت ہے دعائے معصوم اور اس کے اثرات کہ ایک ایک کیفیت گرچہ انبیاء کی دعائیں بہت زیادہ ہیں ائمہ اہل بیت کی دعائیں بہت زیادہ ہیں اور سب سے زیادہ عظیم الشان دعائیں امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی لیکن تاریخ میں الصحیفۃ النبویہ الصحیفۃ العلویہ اور الصحیفۃ السجادیہ تین چیزیں صحیفے کے نام سے ملتی ہیں رسول خدا کی دعائیں مولا متقیان کی دعائیں اور امام سجاد کی دعائیں گرچہ سید سجاد نے تو اور بہت سے تحفے دیے جن کا کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے البتہ یہاں معصوم کی دعا کے اثرات کو دیکھتے ہوئے ہم پہنچ گئے اس فرمان تک کہ جہاں قساوت قلب کو رسول نے بیان کیا قساوت قلب دل سخت کیسے ہوتا ہے سوچئے گا کیا ان کے سینے میں دل نہیں تھا جو امام کو ذبح کر رہے تھے کیا اس عورت کے سینے میں دل نہیں تھا جو اپنے ہی شوہر کو زہر دے رہی تھی کیا اس کے سینے میں دل نہیں تھا کہ جو روتا جاتا تھا اور بچی کے پیروں سے یا بچی کے ہاتھ اور کانوں سے زیورات کو نوچتا جاتا تھا روتا بھی تھا اور نوچتا بھی تھا یہ میں نے اس لیے بیان کی کل میں نے ایک ہلکی سی بات کہی تھی کہ رقت قلب انسان کے دل کے زندہ ہونے کی ایک علامت ہے آج اس سے بات کو سخت کر رہا ہو رو بھی رہا تھا اور چھین بھی رہا تھا کوفے والے رو بھی رہے تھے اور نصرت نہ کرتے ہوئے اہل بیت کا تماشا بھی دیکھ رہے تھے تو اگر رونا کافی ہوتا اگر رونا کافی ہوتا تو سارے کوفے والے جنتی ہوتے جو رو رہے تھے وہ اگر رونا جنتی ہو تو جو چھین رہا تھا خدا اس کو بخش دے گا نا آئیے اس بات کو یہاں پر اور آگے بڑھا لیں قساوت قلب کیا ہے وہ رونا کیا تھا میں مثال بہت آسان کر دیتا ہوں بات یہ ہوتی ہے بسا اوقات دل سخت بھی ہوتا ہے رونا بھی آتا ہے کیسے کبھی کبھی کوئی ڈرامہ اگر دیکھ رہے ہوں لفظ ڈرامہ گرچہ ممبر سے گانا عجیب لگتا ہے لیکن کیا کریں. اس کے علاوہ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا مجلس سرا اردو آسان پڑھا کریں, جتنی ڈرامے کی اردو ہے نا اتنی آسان صلوات پڑھ لے محمد والے نہیں پڑھ سکتا. دیکھ کے رونا آ جاتا ہے. آپ نے سین دیکھا ایک, اور اس سین میں آپ نے کوئی جذباتی منظر دیکھا کہ بیٹے کی لاش پر ماں فریاد کر رہی ہے. آپ جانتے کہ ڈرامہ ہے, آپ جانتے خون ہی نکل رہے ہو وہ رنگ سے. اس رنگ کو دیکھ کر, اس مصنوعی میت کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کا مطلب کہ آپ قصیر قلب نہیں ہیں. اگر آنسو کا نکلنا ہی دل کی حیات کا باعث ہے تو پھر تو بات ختم ہو گئی. مگر کیا کہیے کہ اللہ کے رسول نے اس طبیب نے ارشاد فرمایا جس نے کل بیان کیا, دل کی موت چار سبب سے واقع ہوتی ہے. آج قساوت قلب کے تین جملے اللہ کے رسول نے بیان کیے. فرماتے ہیں ثلاثۃ یقشن القلب, تین چیزیں جو انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں, ایسا سخت, ایسا سخت کہ پتھر سے پانی نکل سکتا ہے. دل سے حسینیت مضبوط نہیں ہو سکتی, اتنا سخت دل, اتنا سخت. بہت غور کیجیے گا, آنسو نکل رہے دل سخت, لیکن دلیل کیا ہے؟ فرمایا پہلا مرحلہ ہے استماع اللحظ, دل کو سخت کرنے والی پہلی بیماری کا نام ہے لہو لعب کو دھیان دے کر سننا. استماع اللحظ, گرچہ یہاں پر لفظ استماع کو آسان کر لیتا ہوں, ایک ہے لفظ استماع اور ایک ہے استماع, فرق کیا ہو گیا؟ بڑا فرق ہو گیا, زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. خود سے آواز آتی ہو, آپ کی توجہ نہ ہو, آپ کی توجہ نہ ہو, خود سے آواز آتی ہو, بڑا مشکل ہے ویسے, آسان نہیں. آواز آہستہ آہستہ آتی رہی, آپ توجہ نہیں کر رہے تھے. بات کو میں اور مثال دے کر, امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے امام کی بارگاہ سے اس شخص کا ایک سوال جو کہتا ہے کہ میں اپنے جب جاتا ہوں بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں, تو ٹوائلٹ تک آواز آ رہی ہوتی پڑوس میں جو رہتی ہیں کنیزیں گانے والی, ان کی آواز میرے ٹوائلٹ تک آ رہی ہوتی ہے, اور میں جاتا تو اپنے کام کے حوالے سے ٹوائلٹ فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر وہاں اسٹے کر لیتا ہوں, تھوڑی دیر اور رک جاتا ہوں. تو اب اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے نا, کیا خیال ہے؟ ویسے تو ماشاءاللہ مومن اتنا سخی ہوتا ہے, چھوٹے موٹے گناہوں کو تو ویسے ہی اگنور کر دیتا ہے نا. اور جب مومن اتنا سخی ہے تو مومن کا خدا کتنا سخی ہوگا, چھوٹے موٹے گناہ تو ویسے ہی, اور کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر میرا اور آپ کا شریعت پہ کوئی اختیار ہو تو ہم یہ بات کہیں, شریعت پہ نہ میرا اختیار ہے کوئی نہ آپ کا اختیار ہے. شریعت بنائی خدا نے ہے, پہنچائی محمد مصطفیٰ نے ہے, بچائی آل مصطفیٰ نے ہے. بنائی اس نے, پہنچائی رسول نے, اور بچائی آل نے. ٹھیک, تو اب وہ سوال کر رہا ہے کہ ایسے میں میرا مسئلہ کیا ہوگا, مجھے گناہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. نہ میں نے کنیزیں بلائی ہیں, نہ میں نے ان کے لیے کوئی گانے کا انتظام کیا ہے, اور تو خود بخود آواز آتی ہے. اس کا مطلب ہے فری میں اگر گناہ مل رہا ہو تو جائز ہے. ٹھیک ہے, فری میں گناہ مل رہا ہو تو جائز ہے. پیسے خرچ کر کے گناہ کرنا اچھی بات نہیں ہے نا, پیسے بھی گئے عذاب بھی آ گیا, پیسے بھی گئے عذاب بھی آ گیا. تو ایسا گناہ کرتے ہیں اس سے پیسے خرچ نہیں ہو, منگوائی اس نے تھی, گا اس کیا رہی ہیں, اور میرے گھر تک آواز آ رہی ہے. امام نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کو بھول گئے کہ قیامت میں خدا سماعت سے سوال کرے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سماعت و بصارت و قوت فکر سے، تینوں سے سوال ہوگا، خبردار خبردار تمہارا وہاں پر بیٹھ کر استماع کرنا، غور سے سننا، استماع غور سے سننا، لفظ کا ترجمہ ہے کھیل کود کی باتیں، بیکار باتیں، فضول باتیں، غیبت ہو، تہمت ہو، الزام تراشی ہو، مومن کے بارے میں سوئے زن ہو، یا کوئی اور گانے کی آواز ہو جو لہو میں آتا ہے، وہ سب کے سب استماع کی بنیاد پر انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے. اور آپ نے یہ سنا کہ یزید کیا کرتا تھا، تو یزید کرتا تھا، وہ یزید کے حواری کیا کرتے تھے، ان کے دل سخت کیوں ہو گئے؟ کہ کچھ تو وہ تھے جو کربلا سے لے کر شام تک جہاں جہاں رات کو اسٹے کرتے تھے، شراب پیتے تھے اور رقص و سرور کی محفل سجاتے تھے، ٹھیک، دل سخت کیوں ہوئے؟ دوسرا جملہ فرماتے ہیں، وطلب الصید، انسان کے دل کی سختی کا باعث دوسرا عمل شکار بہت زیادہ کرنا، طلب الصید، گرچہ یہ جملہ مخصوص مواقع میں استعمال ہوتا ہے، انسان بار بار کسی کا گلا کاٹتا رہے، بار بار کسی کو ذبح کرتا رہے، پروفیشن اس کا ایسا ہو جائے کہ اسے کسی کی جان لیتے ہوئے کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. شاید اسی لیے شریعت نے کچھ کاموں کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ ان سے احراز کرنا چاہیے. کفن بیچنا، صرف کفن بیچنا مکروہات میں شامل ہے، اور اگر کوئی انسان کفن بیچتا ہو، صرف کفن، صرف کفن، اس کی روزی اسی پر ہو، اور جس دن کفن نہ بکے اور وہ کہے اللہم ارزقنی رزقن واسعا حلالا طیبا، اس کا مطلب ہے ملک الموت کو بھیج دے، دو چار کو اٹھا کے لے جائے تاکہ آج ہی آج میں دو چار کفن بکے، بلوا پڑھ لیں محمد والے. طلب السعید، دل سخت اس سے ہو سکتا، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دہشت گردی پھیلانے والے افراد دہشت گردوں کے پہلے دل کو سخت اسی انداز سے کرتے. تیسرا مرحلہ، اتیان و باب سلطان، دل کے سخت ہونے کی تیسری پہچان یہ ہے، کہ تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان بادشاہوں کے دروازے پر بہت زیادہ آنا جانا شروع کر دے، دل سخت ہو جاتے ہیں. تو دل سخت ہو جاتا ہے انسان کا استماع اللہ وے، دل سخت ہو جاتا ہے انسان کا طلب السعید و اتیان باب سلطان، ٹھیک. البتہ جب دل سخت ہوتا ہے تو دل نرم بھی ہوتا ہے، اور دل نرم کرنے کے لیے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل نرم کیسے ہو، سخت ہو گیا، اگر آپ نہ بتاتے دل نرم کیسے ہوتا ہے تو شاید مشکلات پیش آتی. کچھ دعائیں میں نے کل بیان کی تھی اور کچھ دعائیں آج بھی بیان ہوں گی، کہ میرا موضوع ہے دعائیں معصوم اور اس کے اثرات. تو پہلی دعا اللہ کے رسول کے حوالے سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، دل کو نرم کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کچھ علاج بیان کیے گئے، کچھ خوراک کا انداز بھی ہے اور کچھ دعائیں بھی ہیں. پہلا جملہ ہے، صبح صبح اٹھنے کے بعد انسان کو بڑی فکر ہوتی ہے اور ایسی فکر ہوتی ہے کہ آفس جانے سے پہلے اپنے ٹیتھ کو صاف کرنا ہے, برش کرنا ہے, آفس جائیں گا نہ جائیں لیکن حفظان صحت کے اعتبار سے کام کرنا ہے. آپ کو اپنے چہرے کو واش کرنا ہے چاہے آپ کہیں جائیں یا نہیں جائیں. تو خیال چہرے کا بھی ہے, ٹیتھ کا بھی ہے, خیال آنکھوں کا بھی ہے, اس کا خیال نہیں ہے. جس پر اگر رہ گیا میل تو کیا ہوگا؟ آنکھوں کا میل, دانتوں کا صاف نہ ہونا شاید انسان کو پھر بھی دل کی موت سے قریب نہ کرے, لیکن دل کی موت, دل کی صفائی کا نہ ہونا انسان کے لیے انتہائی خوفناک حادثہ ہے. لیکن صبح سے شام تک ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی. ارے بھائی, فرماتے ہیں اللہ کے رسول, یا علی, بہت مشہور روایت ہے, یا علی, چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان صبح اٹھنے کے بعد ان چار چیزوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ چار چیزیں اس سے چھین نہ لی جائیں. یہ شاید مجھ سے بہتر علماء اس کو بیان کر چکے, لیکن مجھ جیسے طالب علم اپنے نفس کے لیے بھی, اور اچھی باتوں کو ریپیٹ کرنا چاہیے اس لیے کہ پتہ نہیں ریپیٹ کرنے کے لیے کسی اور کو فائدہ ہوتا ہو نہ ہوتا ہو, مگر مومنین کو نصیحت کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. اور اسی لیے قرآن ریپیٹ ہوتا ہے, نماز ریپیٹ ہوتی ہے, میت سے اذان ریپیٹ ہوتی ہے, ہر اچھی چیز بارے دیگر چائے بڑی اچھی لگی مجھے, بارے دیگر کھانا بڑا اچھا لگا, کچھ تھوڑا اور صحیح. تو اگر مادی خوراک میں بارے دیگر ہو سکتا ہے تو روحانی خوراک میں بارے دیگر کیوں نہیں ہو سکتا؟ چار چیزیں. بچوں کی آواز سے مجھے خوب اچھی آ رہی ہے, اور اب میں چاہوں گا تھوڑا سا آہستہ سے سلوات پڑھ لیں آل محمد پر. اب وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ یا علی, چار چیزیں ایسی کہ اگر ان کا شکریہ صبح اٹھنے کے بعد ادا نہ کیا گیا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ چار چیزیں سلب نہ ہو جائیں. اس سے پہلے کہ شام ہوتے ہوتے قساوت قلب کے اعمال کرتے کرتے میرا دل موت کی منزل پر پہنچ جائے, اس سے پہلے مجھے چاہیے کہ اپنے دل کے لیے, جس طرح روز استعمال کرتا ہوں ایک ٹیبلٹ, بڑا خیال ہے مجھے میرا دل بہت کمزور ہو گیا ہے, تو ڈاکٹر نے لکھا ہوا مجھے کہ آپ نے روز ایک ٹیبلٹ کھانی ہے. ناشتہ بھول سکتا ہوں مگر وہ نہیں بھولتا. تو آئیے, یہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ الحمدللہ الذی, حمد ہے اس اللہ کی, عرفنی نفسہ, جس خدا نے مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا کر دی, ولم یترکنی امیان القلب, اور مجھے دل کا اندھا بنا کے نہیں چھوڑا. تو دل پہلا مسئلہ دل, اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ جملہ, فرماتے انما شیعتنا اصحاب الاربعۃ الاعین, ہمارے شیعہ چار آنکھوں والے ہوتے ہیں. انما شیعتنا اصحاب الاربعۃ الاعین, ہمارے شیعہ چار آنکھوں والے ہیں, عینان فر راس وہ عینان فل قلب, دو آنکھیں سر میں ہوتی ہیں, دو آنکھیں دل میں ہوتی ہیں, دو آنکھیں سر میں ہیں اور دو آنکھیں دل میں ہیں, اور ایسی ہیں. فرماتے ہیں پھر اللہ وانا کل الخلائق کذالک, ہاں ساری مخلوق ایسے ہی ہوتی ہے, البتہ الا ان اللہ فتح ابسارکم و آما ابسارہم, بس یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری آنکھیں کھول دی ہیں، ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں، ہوتی سب کی چار ہیں، مگر وہ خدا جو ہے نا ولایت اہل بیت کے صدقے میں تمہاری کھول دیتا ہے، ان کی بند، ہوتی سب کی چار. بات پڑھ لے محمد و آل محمد. ٹھیک. اور اب وہ پہلا مرحلہ ولم یک رکنی، اور مجھے خدا نے نہیں چھوڑا، امیان القلب، دل کا اندھا بنا کر. تو اگر دل کی بینائی، دل کی حیات، کل بھی ایک دعا پڑھی تھی اور آج پھر ایک دعا ہے، اور یہ بھی ایک بیمار کی دعا ہے. اس دفعہ تو دعائیں زبان پہ آ رہی ہیں، پتہ نہیں اللہ خیر کرے، لگتا ہے کہ مرض کو زیادہ بڑھ گیا میرا ہے. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا لا الہ الا انت، اے زندہ اے قائم رہنے والے خدا، اے وہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیری ذات کے. اسألک ان تحیی قلبی، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے دل کو زندہ کر دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخر میں ایک بار اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا اس شخص نے جو کہتا تھا دل مردہ ہو گیا ہے، تین دفعہ پڑھ کے پھر آ گیا دل زندہ ہو گیا ہے. دل کی زندگی کا ثبوت، البتہ جب رات کو دل زندہ تھا تو صبح اس کا اگر شکریہ ادا کر لیتے، اللہ ان شکر تم لازیدنکم، تو اگر دل کی حیات کا شکریہ ادا کرتے تو دل دن بھر زندہ ہی رہتا، دل کی موت واقع ہی نہ ہوتی. تو الحمدللہ پہلی وہ اللہ کی عظیم نعمت، خوشی کیا ہے. والحمدللہ الذی جعلنی فی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ و خلاتی، جس نے مجھے امت مصطفیٰ میں خلق کر دیا. جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فارم فل نہیں کیا تھا ہمیں کس امت میں جانا ہے. امت موسیٰ بھی ہے، امت عیسیٰ بھی تھی، امت نوح بھی تھی، امت داؤد بھی ہے، امت جناب نوح بھی تھی، لیکن خدا نے ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا کر کر ہم پر احسان کر دیا، اور اس احسان پہ شکریہ واجب ہوا کہ نہیں ہوا. صبح ناشتہ نہ ملے تو گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر امت مصطفیٰ کا سایہ نہ ملے. الحمدللہ الذی جعلنی فی امت مصطفیٰ. تیسرا جملہ، اور چونکہ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہے کہ اگر ان کا شکریہ ادا نہ کیا جائے ان چار نعمتوں کا، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ نعمتیں سلب نہ ہو جائیں. تیسری نعمت، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس، خاص طور سے جو شارجہ میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، پردیش میں رہتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں مجھے احساس ہے، اور واقعی میری ہر دعا میں تمام صاحبان ایمان کے لیے ہمیشہ اخلاص رہتا ہے کہ جو آپ کی مسائل ہیں، آپ کی مشکلات ہیں، وہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کفیل کے مسائل کیا ہیں، ویزے کا پرابلم کیا ہے، اور بسا اوقات تو اس جاب کے حوالے سے اور روزگار کے اعتبار سے آپ کے لیے آپ کے اپنے گھر جانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پردیسیوں کی دعا خدا زیادہ قبول کیا کرتا ہے. تو کبھی کبھی آپ اپنی اہمیت کا خیال کیجیے گا کہ آپ کی دعا میرے حق میں زیادہ مقبول ہوگی، آپ کی دعا میرے حق میں ان رہنے والوں کے لیے کہ آپ پردیس میں، آپ مشکلات میں ہیں. البتہ رزق کا مسئلہ جب آتا ہے بڑا خوف لگا رہتا ہے، کل کیا ہوگا، خیر اب تو شاید کچھ ٹھہراؤ سا محسوس ہونے لگا ہے پہلے کے مقابلے میں. واللہ والا میں ثواب ہم تو جو آپ لوگوں کے تاثرات ہیں اس سے محسوس کرتے، لیکن اس جملے نے مجھے صبح اٹھنے کے بعد اتنا مطمئن کر دیا
والحمد للہ الذی جعل رزقی فی یدیہ، حمد اللہ کی جس نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا، ولم یجعل رزقی فی اید الناس، انسانوں کے ہاتھ پہ میرا رزق نہیں رکھا، ہاں ملتا انسانوں کے ہاتھ سے ہے، ملتا انسانوں کے ہاتھ سے ہے لیکن انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، عجیب بات ہے، وسیلہ بننا اور ہے خالق ہونا، اور مجھے تو بہت بہت خوشی ہوتی ہے جب مجھے یہ روایت امام سید سجاد علیہ السلام کی ملتی ہے، چوتھے امام کی روایت، راوی امام کی خدمت میں موجود ہے اور بالکل وقت ہے نماز فجر کے بعد بیٹھے ہوئے، ہلکی ہلکی روشنی پھیلنا شروع ہوئی ہے، بڑا اچھا وقت ہے، اور وہ چوڑیوں کا پرندوں کا شور مچانا، وہ امام کا اپنے صحابی سے پوچھنا، جانتا ہی کیا کہہ رہی ہیں، شور کر رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں، کیا بولا، میں کیا جان سکتا ہوں یہ کیا کہہ رہی ہیں، آپ بتائیے مجھے کیا کہتی ہیں، کہ یہ رزق طلب کر رہی ہیں اپنا، یہ رزق طلب کر رہی ہیں، اور امام فرمانے سنو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والے طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، جمعہ کا دن ہو یو اے ای میں یا پاکستان میں اتوار کا دن ہو، ٹھیک، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک نہ سویا کریں، اس لیے کہ اس سوا گھنٹے میں خدا ہمارے ہاتھوں سے مخلوق کو رزق تقسیم کرتا ہے، تو بات کیا ہے، بڑی آسان سی بات ہے، مجھے رزق کی ضرورت ہو نہ ہو مگر دست آل محمد کی لمس کی ضرورت تو ہے، کوئی اگر یہ کہتا ہو جناب مجھے تو تھوڑا پڑھ لیں محمد والے ہوں، تو کبھی اس سوا گھنٹے میں جاب کے علاوہ بھی، جاب نہیں ہے کوئی بات نہیں، سوا گھنٹہ تو ہے، اور سوا گھنٹے میں رزق مٹتا، یا تو امام غلط کہتے ہو یا ہم غلط سوچتے ہو، وہ غلط ہو نہیں سکتے، حجت خدا ہے، معصوم ہے، ہم غلط سوچ سکتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، جب ٹھیک ہو جائیں گے تو ٹھیک دروازوں سے رزق مل جائے گا، والحمد للہ الذی جعل رزقی فی یدیہ، اس نے رزق رکھا اپنے ہاتھ میں، یہ اسی کے ہاتھ تو ہیں، ولم یجعل رزقی فی اید الناس، انسانوں کے ہاتھ نہیں رکھا، ورنہ قسم خدا یہ کب کے مار چکے ہوتے، آخری جملہ، دل کے مرض کو تلاش کرتے کرتے ہم کہاں تک پہنچ گئے، اور ابھی جملہ جو ہے وہ واقعی بہت خوفناک سا ہے، والحمد للہ الذی ستر ذنوبی و عیوبی ولم یفزحنی بین الخلائق، حمد ہے اس اللہ کی جس نے میرے عیوب اور گناہوں پر پردہ ڈال دیا اور اسے لوگوں کے سامنے پھیلا کر رسوا نہیں کیا ہے، ستر ذنوبی و عیوبی، اللہ اکبر، تو ہر روز صبح میں کوئی اور کام یاد رہے نہ رہے، یہ چار چیزیں یہ میڈیکلی روح کے لیے بہت لازم ہیں، اور ایسی لازم ہیں کہ دل کی حیات کے لیے، امت مصطفیٰ کے سائے کے لیے، خدا کے ہاتھوں میں رزق پر یقین کے لیے، اور جو گناہ غلطیاں ہو گئیں ان پر ستر رحمت کے لیے دعا مانگی جائے، حمد اللہ کی، ٹھیک، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا ابھی تو میں پہلے جملے پہ رکا ہوا ہوں، سوچ کر تو آیا تھا کہ آج جانا آگے تک مجھے، ویسر لی امری،
ابھی تک تو اشراح پر سے ہم صدر کی بات کر رہے تھے، لیکن اس پر جانے سے پہلے ایک اور پیغام، اس میں فضائل بھی ہیں، اس میں استعاذہ بھی ہے اور اس میں استغفار بھی ہے. ایک جملہ صرف، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء العليم. یہ پانچ خدا کے نام ہیں، اول، آخر، ظاہر، باطن، وهو بكل شيء العليم. یہ پانچ جملے فضائل کے بھی ہیں کہ انہی پانچ جملوں سے مدینہ منورہ میں، جنت البقیع میں، سورج نے مولائے متقیان کو سلام کا جواب دیا. ہاں ہاں، کتاب کا حوالہ الدمت الساکمہ، اب تو اردو میں نیچی ہے، مشکل نہیں ہے. جلد نمبر ایک، مولائے متقیان کے فضائل کے حوالے سے سورج کا مولا سے ہم کلام ہونا، سات مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے. البتہ یہ الفاظ ایک ہی بار کے ہیں، هو الاول و علیک السلام، یا اول سلام و تجھ پر اے اول، والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو جو کمزور تھے توحید کے مسئلے میں وہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو خدا کو ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ان الفاظ سے سورج نے علی کو مخاطب کر لیا تو ہمارے ایمان کا کیا بنے گا. رسول کے پاس پہنچے، فریاد کی، یا رسول اللہ یہ تو غضب ہو گیا، کیا بات ہو گئی کہ سورج نے یہ جملے استعمال کیے علی کے لیے. کیا کہہ دیا سورج نے؟ کہا یا اول وہ علیک السلام، یا اول، صحیح تو کہا ہے، سب سے پہلے میرا نصرت کا اعلان کرنے والا وہی تو ہے. خالی اول، اول سے خالی خدا نہیں ہوتا ہے. اب آج میں جب پہنچا امام بارگاہ میں تو میں اول تسلیمات پڑھ لے محمد والا. ہاں اگر خدا کی تعریف ہوگی تو هو الاول بلا اولیت، وہ ایسا اول ہے کہ اولیت میں وہ اول نہیں ہے، کہ ایسا اول ہو کہ ثانی بعد میں ہو، ثالث بعد میں ہو، رابع بعد میں ہو، نہیں، ایسا اول ہے کہ بلا اولیت، اس کی اولیت انسانوں کے، اشیاء کے، مصنوعات کے، مخلوقات کے معیار پر نہیں ہے. یہ خدا کی تعریف ہے. صرف اول کہنا خدا مراد نہیں ہے. علیک السلام یا اول، آپ کا سلام ہو کہ آپ اول ہیں، کل اول ہیں، سب سے پہلے آپ ہی تجھے کہ کم سن بچہ نصرت کا اعلان کر رہا تھا جبکہ بڑے بڑے سر جھکائے ہوئے، جیسے آپ کی مجلس میں بچے بہت پانی لگا رہے ہیں نا، دماغ پڑھ لیں محمد والے محمد. تو علیک السلام یا اول، اچھا اول ٹھیک سمجھنا ہے، آخر، ہاں کا آخر بھی علی ہوگا جو میرے جسم کو اس کو کفن دے گا. تو آخر وقت میں کون تھا کہ رسول کے ساتھ آپ کے کمبل میں اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ پسینہ گرنے لگا جسم کا جسم پر، اور پھر وہ علم کے ابواب عطا ہوتے رہے، جاتے جاتے شہر دروازے کو بھرتا گیا. تو آخر میں کون رہ گیا تھا؟ تو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، پیغمبر کے لیے اول بھی ہے، آخر بھی ہے. کہ ٹھیک ہے، مگر ظاہر کیسے؟ کہ میرا سارا علم علی کے لیے ظاہر ہے. باطن کیسے؟ کہ علی میرے اسرار کا باطن بھی تو ہے، وہ جانتا ہے میں کس کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا اور کس کو دیکھ کر منہ موڑ لیتا. وہو بکل شئین، وہو بکل علیم، بکل شئین علیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بکل شئین علیم، کہ خدا نے ہر شے کا علم جو جو مجھ کو عطا کیا ہے، سب کا سب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول نے بلا کم و کاس عطا کر دیا ہے. اس میں
بکل شعین علیم ہو سکتے ہیں معصوم، بکل شعین خالق نہیں ہے، علیم اور ہے، خالق ہونا اور ہے، اور ایسی باتیں مشکل ہو جاتی ہیں. ارے جملہ کہتا ہوں جو آپ ابھی ابھی ہوں گے پریشان، ٹھیک کروں پریشان؟ اب جملہ کہتا ہوں آپ تائید کیجیے گا اگر صحیح ہوں گے تو. پتا بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر. آپ نے کہا بے شک، پتا بھی نہیں گرتا مرضی خدا کے بغیر. جملہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. گرتا بھی کہیے ہلتا بھی کہیے، پتا نہیں گرتا، پتا نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر، جملہ غلط ہے. بنو امیہ کی سازش کا حصہ ہے. پھر کیا ہے صحیح؟ صحیح بتاؤ. پتا بھی نہیں گرتا علم خدا میں آئے بغیر. علم خدا اور ہے، مرضی خدا اور ہے. بنو امیہ نے اس جملے کو استعمال کیا تھا، اور آج بہت سے ہم جیسے بھی اس جملے کو صحیح سمجھ رہے تھے کہ بنو امیہ نے اپنے کارناموں کو اللہ پہ ڈالنے کے لیے پتا بھی نہیں گرتا مرضی خدا کے بغیر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اول و آخر میں جتنے ظلم ہوئے سب مرضی خدا سے ہوئے. مشکل نہیں ہے، دلیل دوں میں آپ کو، رات پڑھ لے محمد والے امت. نماز، نماز، نماز غفیلا نہیں، وہ نہیں دلیل دے رہا والی جو آپ سمجھ رہے. نماز غفیلا، نماز غفیلا میں آپ پڑھتے ہیں دو قرآن کی آیات، ایک پڑھتے ہیں زلمون والی اور ایک پڑھتے ہیں وہ وما تسقط من ورقۃ الا یرضیہا ہے یا یعلمہا ہے، کیا ہے وہ؟ یعلمہا ہے نا، ترجمہ کیا ہوا اس کا؟ وما تسقط من ورقۃ، نہیں گرتا کوئی پتا الا یعلمہا، نہ کہ الا یرضیہا. اگر یرضیہ ہوتا تو کی بات صحیح تھی. یعلمہا، علم خدا میں آئے بغیر نہیں گرتا، مرضی خدا اور ہے، علم خدا اور ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا گھر کے بارے میں توحید نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ جملہ اس لیے آزمان آیا کہ اول آخر ظاہر باطن توحید اتنی مضبوط رکھیں، ول اول بلا اولیت ول آخر بلا تاخیر، وہ ایسا اول ہے کہ اولیت میں نہیں ہے اول، اور ایسا آخر ہے کہ آخریت کے اعتبار سے آخر نہیں ہے، بلکہ جب کوئی نہ ہوگا تب خدا ہوگا. تو خدا کو لفظ اول سے سمجھنا ہو تو پہلے چلو علی کے پاس. اور یہ فضائل کا جملہ مکمل ہو گیا. اب یہ جملہ توبہ استغفار کے لیے بھی ہے. اول، میرا اول کیا ہے؟ والدین. میرا اول کیا ہے؟ والدین. والآخر، میرا آخر کیا ہے؟ اولاد. میرا آخر کیا ہے؟ اولاد. ٹھیک. ظاہر، میرا ظاہر کیا ہے؟ دوست و احباب. باطن، شریک حیات. تو اول و آخر و ظاہر و باطن پر جو گناہ آشکار ہو جائیں تو مجھے گھر سے نکال دیں. خدا اول، خدا آخر، جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ سب کو جانتے ہوئے ہی مجھے اپنی بارگاہ سے نکالتا نہیں ہے. یہ جملہ توبہ کا بھی ہے، اور یہ باقاعدہ الفاظ ہیں، اول و آخر و ظاہر و باطن و. خدا کو ان ناموں کا واسطہ دے کر توبہ طلب کرو.
اور تیسرا اور آخری مرحلہ یہ دفع وسوسے کے لیے بھی ہے. واقعا بڑا مشکل ہے, ویسے ترجمہ پیش کر رہا ہوں آج کی حد تک, شاید کل موقع ملا تو اس کو آگے پیش کروں گا. اول خدا اول ہے, وہی تو ہے جو آخر بھی ہے, وہی ظاہر بھی ہے, وہی باطن بھی ہے. یعنی اگر شیطان بہکائے سامنے سے آ کر اول, شیطان بہکائے پیچھے سے آ کر آخر, شیطان بہکائے ظاہر ہو کر وہ ظاہر, شیطان بہکائے پوشیدہ ہو کر وہ باطن. تو جو سامنے سے بہکائے تو خدا اول ہے بچانے والا, پیچھے سے آئے تو خدا آخر ہے بچانے والا, کھل کے بہکائے تو خدا ظاہر بچانے والا, اور اگر چھپ کر بہکائے تو خدا باطن بھی تو ہے. تو بس ان چار ناموں کا واسطہ دے کر جب دعا مانگیے تو اس سے استعاذہ بھی ہو جاتا ہے, پناہ طلب کی جاتی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. بس یہاں تک پہنچ کر مجھے ایک ایسی دعا یاد آ رہی ہے جو ہمیشہ آپ سنا کرتے ہیں, کربلا کی زیارت کی دعا اور ہوتی ہے, کربلا میں شہادت کی دعا اور ہوتی ہے. اور جناب فضہ نے کربلا کی زیارت کی دعا نہیں مانگی تھی, خدمت حسین کی دعا مانگی تھی. خدا نصیب کرے کہ اربعین پر کربلا پہنچیں, حالات ایسے ہو جائیں کہ دنیا بھر میں جہاں رہتے ہوں وہاں سے جانا ممکن ہو سکے. مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن انشاءاللہ دور ہمارے لیے قریب آ رہا ہے. جناب فضا, صرف دو اشارے کرنا ہے مجھے آج ان کے بارے میں, اور یہ ایک بہت بہترین وسیلہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا. کبھی اما فضا کو وسیلہ بنائی ہے, جب کوئی آپ کی دعا, دیکھیں ہم ہیں گناہگار, ہم براہ راست معصوم سے کیا کہہ کر دعا مانگیں, شرمندگی ہوتی, ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ جناب زینب کبریٰ کا نام لے کے دعا مانگے, ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ جناب سیدہ کا نام لے کے دعا مانگے. ہاں ہم تو سر جھکاتے ہوئے صرف اگر اما فضا کا حوالہ خدا کو دے دیں. تو اگر فضا کی نواسی اپنی نانی کی خدمت فاطمہ کی بنیاد پر خدا کی بارگاہ میں مستجاب دعوات ہو سکتی ہے, تو کیا فضا کے مدن دعوے ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے. فضا کی دعا کیا تھی؟ یا رسول اللہ میرے جسم میں اتنی جان رہے کہ میں اپنی شہزادی اور شہزادی کی خدمت تو کر سکوں, میرا پڑھنا آسان, آپ کا سننا آسان, کربلا میں جانا آسان نہیں تھا, پیاسا رہنا آسان نہیں تھا, اور اس معرفت کے ساتھ رہنا کہ رزن بے قضائے ہی اور تسلیم لے امرے ہی. میری تو حالت یہ کہ روزہ ختم ہوتے ہوتے پیاس کی شدت میں آخر بولی پڑتا ہوں, آج گرمی بہت ہے, مجھے کہیں نہیں ملتا کربلا والوں میں کہ کسی شہید نے کہا ہو آج گرمی بہت ہے, پیاس بہت لگی, مجھے کہیں نہیں ملتا, کسی بیوی نے شکوا کیا ہو پیاس کا, مجھے کہیں نہیں ملتا, بچوں کی بات الگ ہے اور بچوں کا شکوا بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا, ہاں ان کی آوازوں نے ایک ہور کو ہور بنا دیا تھا, ورنہ شاید بچے بھی آواز نہ نکالتے, اللہ کا شاید پیاس ہمیں مارے ڈالتی. جناب فضا ایسے میں دعا مانگ رہی ہیں, بڑھاپا ہے, کربلا جائیں گی, مشکل سفر, اور صرف کربلا نہیں تھا, جو کربلا گیا
وہ کوفی بھی گیا, جو کوفے گیا وہ شام بھی گیا. ہائے اما فضہ اما فضہ, قسم بخدا آج اتنی کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اتنے بڑے امتحان کے لیے دعا مانگ لے. ہم تو بہت ڈرتے ہوئے کہتے فیا لیتنی کنت معکم, اور وہ بھی انصاران حسین سے کہتے ہیں, انصاران زینب سے نہیں کہتے. ہاں شام کی بات اور ہے, کوفے کی بات اور ہے, کربلا کی بات اور تھی. ہاں چند گھنٹوں بعد تو شہادت ہونا تھی, مگر سلام و فضا پر یہ دعا مانگی کہ میں ایک خدمت حسین کی کروں اور ایک خدمت زینب کبرا کی کروں. اتنی طاقت میرے بدن میں رہے اور بڑی خدمت کی. واقعی وہ بڑا مشکل تھا امام کے لیے کہ اپنا لباس کونا بہن سے منگائے. زینب کا حال تو آپ نے سنا تھا نا, رات سے جب سے شمر کے آنے کی خبر سنی زینب کا دل گھبرائے جاتا. اتنی محبت کرنے والی بہن تاریخ میں نہیں ملے گی. جب سے قاتل کا نام سنا زینب کا دل گھبرائے جاتا. اس سے امام کیسے منگاتے بہن سے کہ بہن جاؤ میرا لباس سے آخر لے کر آؤ. تو اب مفتا کا انتخاب کیا, اپا کی دعا بھی قبول ہو گئی, حسین کی خدمت بھی ہو گئی. اما میرا لباس لے کر آئیے اما, مگر میری بہن زینب کو معلوم نہ ہونے پائے. یہ اتنی بڑی مجبوری ہو گئی مرزا کی کہ لباس کو اپنے دامن میں چھپا لیا, اور اب جو لے کر چلی زینب کی نگاہیں پڑ گئی. روک لیا اما, اما کہاں جا رہی ہے, اما یہ کیا لے کے جاتی ہے. اب ایک طرف حسین کا پیغام ہے, اما میری بہن زینب کو خبر نہ ہونے پائے, ایک طرف زینب کا سوال ہے اما لے جاتی کب. دو رہے پہ کھڑی ہیں, کیا جواب دیں؟ کچھ جواب نہیں کر دے سکتی ہیں, نہ ہاں کہہ سکتی ہیں نہ کہہ سکتی ہیں, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. زینب نے سر جھکا لیا, اما اما آپ کیا چھپاتی ہیں؟ ارے کیوں نہیں کہتی میرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہے. خدا کسی بہن پہ ایسا وقت نہ لائے جو اپنے بھائی کا کفن اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو پہنچانے جائے. زینب کبرا کے لیے بھی امام نے انتخاب نہیں کیا تھا, اما فضا آپ لے کر آئیے. ہاں ایک خدمت تو یہ ہے جو جناب فضا نے کی ہے, امام کی خدمت لباس پہنچا کر. ایک خدمت اور ہے, میں جب کربلا جاتا ہوں تو ہر سال جتنی بار جاتا ہوں اتنی بار ایک مقام زیارت ہے جناب زینب کبرا کا, تل زینبیا. ایک مقام زیارت ہے مولا حسین کا, ایک مقام زیارت مولا عباس کا, اور ایک اما فضا کا بھی ہے. اما فضا کے مقام زیارت کو لکھا ہے مقام اسد و فضا. ہائے کیا قیامت تھی سنیں گے اگر ہمت ہے سننے کی, کہ لاش حسین پامال ہونے کے بعد بھی ظلم کے نشانے پر تھی. جب رات کا اندھیرا چھانے لگا, شام غریبہ ہو گئی, تو فضا جناب زینب کبرا کے قریب آئی تھی اور آ کر کے بھی شہزادی, ارے دن میں تو بہت سے چاہنے والے جو میرے آقا کے چاروں طرف رہتے تھے, آئے میرے آقا کی لاش اکیلی پڑی ہے. اگر اجازت ہو تو جنگل کے غریبوں کو فضا آواز دے لے تاکہ میرے آقا کی لاش کی حفاظت کے لیے چلے آئے. جناب زینب کبرا نے اجازت دی, فضا آئی ہیں, اور فضا نے میدان کربلا میں آ کر آواز دی ہے, جنگل کے درندوں آؤ, آج حبیب نہیں ہے, آج زہر نہیں ہے, آج مسلم ابن اوسجا نہیں ہے, آج علی اکبر نہیں ہے, آج عباس علمدار نہیں ہے, آؤ درندوں آؤ, میرے آقا کی لاش اکیلی پڑی ہے. رونے والے فضا نے بلایا, درندے چلے آئے. وہ میدان تھا, دربار تھا کہ جہاں جناب زینب کبرا, جناب زینب کبرا کی خدمت فضا نے ایسی کی ہے. خدا شام کی ذات نصیب کرے, کربلا میں فضا کا مقام موجود ہے اور شام میں فضا کی قبر موجود ہے. زینب کا ساتھ نہیں چھوڑا, زینب کا ساتھ نہیں چھوڑا, اور ایسی خدمت کی ہے کہ بھرے دربار میں اور کوئی خدمت نہ کر سکا جو فضا کر گئی. ایسی خدمت کر گئی یہ جناب زینب کبرا سے یزید نے ہم کلام ہونا چاہا, اور بی بی آ جناب
محنت کو ہلکے میں لیے کیے، تازیانہ دکھایا گیا، بیویاں گھبرا گھبرا کے ہٹ گئی، لیکن ایک بوڑھی خاتون ہے جو زینب کے گرد حصار بنائے کھڑی ہے، یزید نے اشارہ کیا اس کو بھی تو ہٹایا جائے، میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی جلاد نے تازیانہ اور پرزا کی جانے پڑھایا، پرزا نے ان درندوں کو آواز نہیں دی، یہاں وہ انسان بیٹھے تھے جو ہم کیا کے آئے ہوئے تھے، آواز ہی ہم شاگر رہنے والوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، ارے دیکھتے نہیں تمہارے علاقے کی شہزادی پر ظالم تازیانہ اٹھاتے ہیں۔ مرزا نے آواز بلند کی، دربار میں تلواریں نکل آئیں، اما بڑی خدمت کی، لیکن دل و زینب پر کیا گزری، رخ کیا ہوگا مدینے کا، ناہنا بڑے دربار میں مرزا کی حمایت میں تلواریں نکل آئی، ارے کوئی یہ نہیں کہتا کہ محمد کی نوازی زینب اور یہ
لعنت اللہ علی اعدائہ اجمعین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار پروردگار با معرفت کنیز فاطمہ زہرا کا واسطہ، پروردگار اس کا واسطہ جسے حسنین ماں کہہ کر سلام کرتے تھے، اس کا واسطہ جسے شہزادی اپنی بہنوں کی طرح اپنے پاس رکھتی تھی، اس کا واسطہ جسے رسول اپنی بیٹیوں کے انداز سے شفقت دیا کرتے تھے، جتنے ہاتھ تیری مارگاہ میں دستہ دعا ہے ان بوڑھے ہاتھوں کا واسطہ، جو کبھی کربلا کے میدان میں اٹھے درند ہو اور کبھی دربار یزید میں اٹھے حبشی ہو، پروردگار اس عظیم ہاتھوں کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی دعائیں قبول فرما۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، بارہ واسطہ محمد و آل محمد۔